سلوات پڑھے محمد والے. جشن ولادت با سعادت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا الفدا کی مبارکباد سرکار امام زمانہ کی خدمت میں اور سارے علماء اور مومنین کی خدمت میں مبارک ہو. سب سلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کے ظہور کے لیے لوگ ملکے یا محمد اپنے پیار سے، یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا مل کے، یا مولانا یا صاحب زمان، یا بلند آواز سے، یا اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوا على محمد. مولائے متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا جشن ہے، اور ہم سب نے مل کے دعائے امام زمانہ پڑھی ہے، اور اس دعا میں جو آپ نے مل کے کہا، یا محمد و یا علی، یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگی، اور مولا مشکل کشا سے بھی آپ نے مدد مانگی. جبکہ بعض لوگ کا اعتراض یہ ہے کہ رسول خدا سے بھی مدد مانگنا درست نہیں ہے، شرک ہے، اور نعوذ باللہ اسی طرح سے دیگر انبیاء اولیاء حضرت علی علیہ السلام سے بھی مدد مانگنا شرک ہے. آئیے اس اعتراض کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جس میں انبیاء نے خود اپنے وصیوں سے مدد مانگی ہے، جیسے حضرت سلیمان نبی کا ذکر ہے سورہ نمل میں 27ویں سورہ میں کہ حضرت سلیمان نبی مدد مانگ رہے ہیں اپنے اصحاب سے، کہتے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ کیا اللہ کے نبی کے پاس طاقت نہ تھی؟ جب اصحاب کے پاس طاقت تھی تو یقیناً نبی کے پاس اس سے زیادہ طاقت تھی، تو نبی نے مدد کیوں مانگی؟ اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کیا مدد کرے؟ تخت بلقیس جو بہت دور ہے ہزاروں میل لے کر آ. ایک کھڑا ہو گیا، کہا میں لے آؤں گا 3 دن کے اندر، کہا نہیں اس سے بھی جلدی. ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تخت بلقیس لاؤں گا 2 دن کے اندر، کہا اس سے بھی جلدی. تیسرا کھڑا ہو گیا، میں لاؤں گا تخت بلقیس 1 دن کے اندر، کہا اس سے بھی جلدی. یہ بھی تو اعتراض ہے نا. دونوں اعتراضات کے جوابات اس میں موجود ہیں. کہتے ہیں جناب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں انگلینڈ میں اور آپ کہتے ہیں یا علی مدد، آپ کے مولا علی تو نجب میں ہے. کہاں نجب، کہاں انگلینڈ، وہ کیسے مدد کے لیے آئیں گے؟ یہ قرآن کی آیت جواب دے رہی ہے. کہا اس سے بھی جلدی، 3 دن سے بھی پہلے مجھے تخت بلقیس چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک کھڑے ہو گئے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. کتاب سے مراد قرآن ہے. کچھ علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، میں لے کر آؤں گا تخت بلقیس پوری پوری توجہ کا طالب ہوں. قرآن کی آیت کے ایک ایک لفظ میں نقطہ ہوتا ہے، مس نہیں ہو کوئی بھی نقطہ. فرمایا میں لے کر آؤں گا تخت بلقیس 1 دن سے بھی پہلے، 1 گھنٹے سے بھی پہلے. کیا، کیسے لاؤں گا؟ قبل ان یرتد الیک طرف، کا آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا. کیا فرمایا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے، بعد نہیں کہا. اس کو لوگ جو سوچتے نہیں وہ سمجھتے شاید یوں کریں تو تخت بلقیس آ جائے گا. قبل، نقطہ یہی ہے، پیارا نقطہ یہی ہے. یہ نہیں کہا حضرت آصف بن برخیہ نے جو وصی ہے پیغمبر حضرت سلیمان کے کہ میں تخت بلقیس لے کر آؤں گا آنکھ جھپکنے کے بعد. آنکھ جھپکنے کے بعد اگر کہتے تو زمین آسمان کا فرق ہوتا. کیا کہا؟ قبل ان یرتد الیک طرف، کا آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، بعد نہیں ہے. بعد بھی بڑی کمال کی بات تھی کہ یوں کرے اور تخت آ جائے، لیکن اس میں اور بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. کیونکہ اگر کہتے آنکھ جھپکنے کے بعد تو کیا ہوتا؟ کہ وہ گئے اور تخت لے کر آئے، اتنا جلدی گئے، اتنا جلدی آ گئے. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ آنکھ جھپکنے کے بعد، نہیں سمجھے نقطہ. اگر آنکھ جھپکنے کے بعد کہتا تو معنی یہ ہوتی کہ اتنا جلدی گئے اور لے کر آئے. کہا نہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے
یعنی مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاؤں اور لے کر آؤں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سلیمان نبی کے وسیع ہے، اور مولا علی کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین انبیاء کے سردار کے وسیع ہے۔ اور دیکھیے مولا علی کون ہے؟ وہ سارے انبیاء تمام نبیوں کے سردار نبی کے وسیع ہے۔ یہ کون ہے عاصم بن برخیا؟ یہ حضرت سلیمان نبی کے وسیع ہے۔ ان کا علم کیا ہے؟ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب میں سے ایک آیت کا علم ہے جو مفسرین نے لکھا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باطنی علوم سے واقف تھے، اور مولا علی کے پاس پورے قرآن کا علم موجود ہے۔ لہذا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب اعتراض نہ کریں کہ علی نجف میں ہے، رسول مدینے میں ہے، کیسے کیسے پہنچیں گے، کس کس کی مدد کریں گے؟ وہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بحث طولانی ہو جائے گی کہ یہ ہستیاں اسپیس اور ٹائم کی قید سے آزاد ہیں۔ ہم اور آپ اسپیس اور ٹائم کے قیدی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم مادی ہے۔ ایک وقت میں آپ ایک جگہ رہ سکتے ہیں، مگر اہل بیت، یہ اللہ کے پیارے، یہ انبیاء اور خصوصاً سردار انبیاء، یہ ٹائم اور اسپیس کے قیدی نہیں ہیں۔ اور یہ ٹائم اسپیس کے اوپر محیط ہیں، جیسے ہم ہیں کنویں کے اندر، ٹائم اور اسپیس کے کنویں کے اندر ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک جگہ پر رہ سکتے ہیں۔ مگر جس کے لیے یہ جملہ مل جائے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث یا سنی سب نے لکھی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ میرے نور کو خلق کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق کیا۔ آپ اس سمجھیں اس حدیث کو تو بہت سارے مسئلے سمجھ میں آئیں گے، یعنی زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، ستارے نہ تھے، سیارے نہ تھے، دریا نہ تھا، سمندر نہ تھا۔ ٹائم اور اسپیس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت مشکل بحث ہے، مگر الحمدللہ علی کے ماننے والوں نے اسے دو منٹ میں حل کر دیا۔ بہت بڑی بحثیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ملیں گی، ٹائم اور اسپیس کوئی معمولی بحث نہیں ہے۔ فلسفیوں نے بحث کی ہے، فزکس جاننے والوں نے بحث کی ہے، مگر آیت اللہ العظمیٰ صدر الدین شیرازی نے اس مسئلے کو بڑے آسانی سے اسفار میں حل کیا ہے۔ بحث مثال، بحث مشکل ترین کو آسان کر دیا ہے کہ ٹائم کیا ہے اور اسپیس کیا ہے، ٹائم اور اسپیس کیا ہے۔ کہا ٹائم اور اسپیس یہ کب وجود میں آئے؟ جب مادہ بنا ہے، میٹر بنا ہے، تو ٹائم بھی وجود میں آیا، اسپیس بھی وجود میں آیا۔ یہ بہت بڑا فلسفی مسئلہ ہے جو انہوں نے دو منٹ میں حل کر دیا۔ بہت بڑے فلسفی ہیں، آج بھی ان کی کتاب اس سمجھنے والے، بڑے بڑے فلسفہ پڑھانے والے ایک صفحہ پڑھنے کے لیے دس دس مرتبہ غور و فکر کرتے ہیں، اسفار اسی کتاب کہتے کہ ٹائم اسپیس، جب خدا نے مادے کو بنایا تو ٹائم بھی بنا اور اسپیس بھی۔ پہلے ٹائم اسپیس کا وجود نہ تھا، کیسے؟ جب کوئی چیز مادی بنی، کوئی چیز بھی مادی بنی، مثلا گلاس بنا، یہ لکڑی کا ممبر بنا، تو اب کیا ہے؟ ٹائم بنا۔ کیوں بھائی؟ جب ٹائم کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ایک سال پرانی ہے، یہ منبر 1 سال پرانا ہے، یہ 10 سال پرانا ہے، جب آپ دنیا میں آتے ہیں یہ بچہ 1 ماہ کا ہے، یہ 2 ماہ کا ہے، یہ 1 سال کا ہے، یہ 10 سال کا ہے، یہ چیز جو ہے، یہ مکان، یہ 10 سال کا پرانا ہے، یہ 100 سال کا پرانا ہے۔ تو جب مادہ بنا تو ٹائم وجود میں آیا، جب مادہ بنا تو اسپیس وجود میں آیا۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں میں مادے سے بھی پہلے ہوں، میں ٹائم سے بھی پہلے ہوں، میں اسپیس سے بھی پہلے ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ لہذا حضور پاک ٹائم اور اسپیس کے قیدی نہیں ہیں۔ اور اسی پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، چونکہ قبلہ مولانا سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پورے قرآن کی سوروں میں بھرا ہوا ہے۔ 313 سے زیادہ آیات مولا علی کی شان میں ہے، بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان مومنوں کا امیر علی ہے، جہاں جہاں قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، ان مومنوں کے امیر علی ہیں۔ مگر صرف قرآن نہیں، تورات پورا دیکھیں، وہاں پر بھی مولا علی کے فضائل موجود ہیں۔ انجیل دیکھیں، انجیل میں بھی مولا علی کے فضائل ہیں۔ زبور پڑھیں، زبور میں بھی علی کے فضائل ہیں۔ اور ہندوؤں کی کتابیں اتھرویید پڑھیں، اس میں بھی مولا علی کا ذکر ہے۔ یجرویید پڑھیں، اس میں بھی مولا علی کا ذکر ہے۔ سام وید پڑھیں، چاروں ویدوں میں مولا علی کا ذکر موجود ہے۔ مگر ویدوں میں تحقیق کرنے والے نبی کا شان تو بتاتے ہیں، مگر بغض علی کی وجہ سے علی کے فضائل چھپاتے ہیں۔ ان ہندوؤں کی کتابوں میں بھی، سکھوں کی کتابوں میں بھی مولا علی کا ذکر موجود ہے۔ اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب موجود ہے، ایلیا، ایلیا بہترین کتاب ہے، سید محمود گیلانی مرحوم نے لکھی ہے، سیالکوٹ کے محقق تھے، اہل سنت سے شیعہ ہوئے تھے، اور بڑی بڑی ان کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی تحقیق ہے۔ ایلیا کتاب انگلش میں موجود ہے، al-islam.org پر آپ کو مل جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر کہاں کہاں پر ہے، کہاں تورات میں ہے، کہاں انجیل میں ہے، کہاں ان ویدوں میں ہے، کہاں ان پرانوں میں ہے۔ ہر جگہ، ہر مذہب، جہاں جہاں بھی شرافت ہوگی وہاں علی کے فضائل مل جائیں گے، جہاں جہاں سخاوت ہوگی وہاں علی کا ذکر مل جائے گا، جہاں جہاں عبادت ہوگی وہاں علی کی عبادت کا ذکر مل جائے گا، جہاں جہاں تقویٰ ہوگی وہاں امیر المومنین، امیر المومنین، امام المتقین مل جائیں گے۔ صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ بغیر دلیل کے نہ ہو، صرف ایک دو ریفرنس دے کے میں گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ انجیل، آج کی انجیل جسے نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، جس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، بہت ساری آیتیں نکالی گئی ہیں، پر اب بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ریوائزڈ اسٹینڈرڈ بائبل کے نام سے ہر وقت تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آیت آج بھی موجود ہے جو مولا علی کی شان میں ہے۔ انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ، یہ جملے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو لے گئے پھانسی دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو اٹ اباؤٹ 3 o'clock جیسس، یعنی حضرت عیسیٰ، جیسس cried out with loud shout, Eli, Eli, lema shabaktani. جب حضرت عیسیٰ کو لے گئے، یہ عبرانی کے لفظ ہے، یہ اولڈ زبان کے لفظ ہے، کہ حضرت عیسیٰ کو جب پھانسی دینا چاہتے تھے تو حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، ایلی، ایلی، اے ایلی، اے ایلی، میری مدد کو آ۔
علی علی لما شبکتنی، اے علی اے علی میری مدد کے لیے آ. اب یہاں پہ سوال ہے ہمارے عیسائی بھائیوں سے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اے ہمارے عیسائی دوستو، اے ہمارے عیسائی بھائیو، اگر تم یہ کہتے ہو عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے تو یہ مدد کے لیے کس کو پکار رہا ہے؟ علی علی، کیا خدا بھی کسی سے مدد مانگتا ہے؟ علی علی لما شبکتنی، اے علی اے علی میری مدد کے لیے آؤ. اب ظاہر ہے اتنی صاف آیت ہے، کچھ تو انہوں نے کرنا تھا. بریکیڈ میں آپ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹامنٹ میں، بعض میں، قدیمی میں نہیں، کہ ایلی ایلی یعنی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا کو پکار رہے تھے، خدا کو پکار رہے تھے، تب بھی ثابت ہوا خود خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں. لیکن یہاں خدا کو نہیں پکار رہے تھے. نیچے دو آیتیں نیچے اسی چیپٹر میں نیچے آئی، جو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے لیٹ اس سی، ٹھہرو ذرا دیکھیں، ایلیا از کمنگ، ذرا ٹھہرو دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے. دو لفظ ملے نیو ٹیسٹامنٹ میں، حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی میری مدد کرو، جو مجمع دیکھنے والا تھا انہوں نے کہا یہ ایلیا کو پکار رہا ہے، ذرا دیکھنے دو، ذرا ٹھہر جاؤ کہ ایلیا اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا. یعنی نیچے ہی جھوٹ سچ ظاہر ہو گیا کہ خدا کو نہیں ایلیا کو پکار رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ایلیا کو پکار رہے ہیں. اب یہ ایلیا کون ہے، یہ ایلی کون ہے؟ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. ایلیا، وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بہت ساری آیات تورات انجیل میں 20 سے زیادہ مرتبہ ایلیا کا لفظ آیا. ایلیا کون ہے؟ موسیٰ کا مددگار ہے. ایلیا کون ہے؟ ابراہیم کا مددگار ہے. ایلیا کون ہے؟ عیسیٰ کا مددگار ہے. ایلیا ہر نبی کے ساتھ رہا ہے، ایلیا نے ہر نبی کی مدد کی ہے، یہ نبیوں کا مددگار ہے. عزیزو آئیے قرآن کی طرف چلیں، یہ تو تورات و انجیل ہے. ایلیا ایک عظیم و شان شخصیت ہے جس کو حضرت عیسیٰ نے مدد کے لیے پکارا. جو بھی مشکل میں پڑا اس نے ایلیا سے مدد مانگی ہے، انبیاء نے ایلیا سے مدد مانگی ہے، اولیاء نے ایلیا سے مدد مانگی ہے، مگر یہ ایلیا کون ہے؟ سورہ حدید کو اٹھائیے، قرآن بھی جواب دے رہا ہے اور انشاءاللہ زبور و تورات سے بھی سنیں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اللہ فرما رہا ہے میں نے لوہے کو نازل کیا جس میں شدید لڑائی ہے. کیا لوہا؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے. وَلْيَعْلَمَ النَّاسُ، اور اس میں انسانوں کے لیے نفع بھی ہے. یہ کون سا لوہا ہے جس میں انسانوں کے لیے نفع ہے اور آسمان سے نازل ہوا ہے؟ آسمان سے آج تک ہم نے لوہا نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہاں تاریخ بتاتی ہے ایک لوہا آسمان سے نازل ہوا ہے. اور وہ کب نازل ہوا ہے؟ وہ جنگ احد میں نازل ہوا ہے. اور کیسے نازل ہوا ہے؟ جب مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضرت جبریل نازل ہوئے اور یہ اعلان کرتے ہوئے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ وہی لوہا ہے. انزلنا الحدید فی باس شدید ومنافع للناس، اس میں انسانوں کے لیے نفع ہے. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کا مددگار ہے. کون اللہ کا مددگار ہے؟ یعنی اللہ کے بھی مددگار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگو، قرآن کہتا ہے کچھ اللہ کے بھی مددگار ہیں، اللہ کے رسولوں کے بھی مددگار ہیں. رسلہو، رسول کا لفظ نہیں ہے، رسلہو یعنی عربی میں تین یا تین سے زیادہ. ایک مددگار ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور رسولوں کا مددگار ہے. کون ہے؟
ہمارے نبی کے زمانے میں تو دوسرا نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ حدید کہہ رہی ہے، ایک مددگار ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے، اور اللہ کے صرف آخری نبی کے نہیں، ایک رسول کے نہیں، رسولوں کا مددگار ہے۔ جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، اللہ کے رسول وہ کون مجاہد ہے، وہ کون عظیم شان انسان ہے جو آپ کا بھی مددگار ہے اور رسولوں کا مددگار ہے، یعنی اس زمانے میں ہے، آپ کے زمانے میں ہے، تو مسکرا کر فرمایا علی کو لے کر آؤ۔ مولا علی آئے، فرمایا علی تو نے میری ظاہر میں مدد کی، دیگر انبیاء کی باطن میں چھپ کر رہ کے مدد کی۔
اور جو فرمائی وہ ایلیا علی ہے، اور اگر اس قدیمی نسخے کو تبدیل کر دیا گیا ہے، آج بائبل میں نہیں ملے گا، پرانی بائبل میں زبور میں یہ جملے موجود ہیں سامنے، حضرت داؤد کی دعا، حضرت داؤد اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اٹ از اور ڈیوٹی ٹو ریویل ہیم ہوز نیم از ایلی۔ یہ وہی ایلی آیا، ایلی ایلی لما سبقتنی، سبور میں بھی آیا۔ حضرت داؤد کہتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے، عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ حضرت داؤد کون ہے؟ ایلی، کیونکہ خدا کا نام بھی ایلی ہے اور خدا کے ولی کا نام بھی ایلی ہے، جیسے عربی میں اللہ کا نام بھی علی ہے اور ہمارے نبی کے وسیع کا نام بھی ایلی ہے۔ وہی ہیبرو میں ہے، وہی عبرانی میں ہے کہ اللہ کا نام بھی ایلی اور مولا علی کا نام بھی ایلی۔ حضرت داؤد کہہ رہے ہیں اٹ از اور ڈیوٹی ٹو ریویئر ہیم ہوز نیم از ایلی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ حضرت داؤد ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ ایلی کون ہے، صفات بتائیے تاکہ ہم پہچان لیں۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں دس آنربل پرسنالٹی، یہ عظیم شان شخصیت کون ہے؟ دس آنربل پرسنالٹی از آلسو کالڈ ایز حیدر۔ اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ کون حیدر؟ حیدر از ہیلپر آف ہیلپ لیس، وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ کون حیدر؟ از اے لائک اے لائن، جو شیر کی طرح دلیر ہے۔ کون حیدر؟ اینڈ از ٹو بی بورن ان کعبہ، وہ حیدر جو مولود کعبہ ہے۔ ساری نشانیاں مولا علی کے سوا کسی میں نہیں، کہ حیدر بھی ہو، علی بھی ہو، اسد اللہ شیر خدا بھی ہو اور مولود کعبہ بھی ہو۔ حضرت داؤد فرماتے ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی کی مدد کو تلاش کرو، اسی علی سے مدد کرو۔ اب پتہ چلا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایک مددگار ہے جو انبیاء کا مددگار ہے، اولیاء کا مددگار ہے، خود خدا کا مددگار ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ اللہ کا بھی مددگار ہے، اللہ کے نبیوں کا بھی مددگار ہے۔ تو قرآن، تورات، انجیل، زبور سے ثابت ہوا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے، مومنوں کی عادت ہے۔ عزیز و فضائل اس قدر زیادہ ہیں، کسی بشر کو طاقت نہیں کہ مولا کے فضائل کا حق ادا کر سکے۔ فضائل سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نعرے لگا کے چلے جائیں، اصل تو بات آگے ہے، اصل کام تو آگے ہے۔ مولا علی کے فضائل ہندوؤں نے بھی لکھے ہیں، سکھوں نے بھی لکھے ہیں، مرہٹوں نے بھی لکھے ہیں، عیسائیوں نے بھی لکھے ہیں۔ جارج جرداک عیسائی ہے، مولا علی کی شان میں اتنی موٹی کتاب لکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان حسن کو پسند کرتا ہے،
انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، انسان تقویٰ کو پسند کرتا ہے، انسان بہادری کو پسند کرتا ہے، انسان زہد کو پسند کرتا ہے، انسان طہارت کو پسند کرتا ہے، انسان فصاحت کو پسند کرتا ہے، انسان بلاغت کو پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ جب مولا علی کی ان صفات کو دیکھتا ہے تو مولا علی کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کے فضائل سنتا ہے اور سناتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، علی کا شیعہ کون ہے، علی کا حقیقی عاشق کون ہے، علی کا ماننے والا کون ہے؟ علی کی ذات کو تو دنیا کا ہر بشر مان رہا ہے، مگر یاد رکھے محب وہی ہے، عاشق وہی ہے، پیروی کرنے والا وہی ہے، شیعہ وہی ہے جو علی کی ذات کو بھی مانے تو علی کی بات کو بھی مانے۔
یعنی کہ مولا کی بات سر سے گزر جائے۔ علی کی ذات پہ تو بڑے نعرے لگائیں گے، مگر جب مولا کی بات آئے نا، وہ بات پھر مشکل۔ پھر وہ شیعہ نہیں، پھر وہ محب نہیں، وہ سچا مسلمان نہیں جو علی کی بات کو نہ مانے۔ اصل ہے مولا کی بات، بس زیادہ زحمت نہیں، ایک مولا کی بات جس سے آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے، زندگیاں بدل سکتی ہیں، آپ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر آج پریشان ہیں، پریشانی دور ہو سکتی ہے، اگر مشکل میں ہیں، مشکلیں دور ہو سکتی ہیں۔ اب تک اگر آپ ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں کسی بھی شعبے میں، اقتصادی طور پہ ناکام ہیں، اخلاقی طور پہ ناکام ہیں، شادی وغیرہ کے مسائل میں ناکام ہیں، کوئی بھی مسئلہ زندگی کا اگر آپ ناکام ہیں، سکسیزفل نہیں ہیں، تو آئیے مولا علی سے نسخہ لیں سکسیزفل لائف کے لیے۔ اگر پریشان ہیں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہیں، بچنا چاہتے ہیں، آئیے مولا علی سے نسخہ لیں، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، ہر چیز ختم ہو جائے گی کہ مولا علی کا ایک نسخہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ مختصر مگر دریا کو، سمندر کو مولا نے کوزے میں بند کیا۔ مولا فرماتے کامیابی کیا ہے، ناکام اور نامراد کون ہے، اور ناکامی اور نامرادی کا سبب بتا رہے ہیں، ریزن بتا رہے ہیں، آج لوگ کیوں ناکام ہیں، تعلیم میں کیوں ناکام ہیں، اخلاقی طور پر تعلقات میں کیوں ناکام ہیں، کیوں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، کیوں لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، کیوں لوگ ان سے دوستی نہیں کرتے، کیوں لوگ ان سے دور ہیں، کیوں ناکام ہیں، ہر اعتبار سے، اسپریچولی، ہیلتھ وائز، سوشل لائف، ساری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی اگر اس مولا کے فارمولے کو آپ نے سنا اور سمجھا۔ مولا فرماتے ہیں ناکام ترین ہے وہ شخص، نامراد ترین ہے وہ شخص، سبب کیا ہے، بدبخت ترین ہے وہ شخص جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہ ہو۔ ناکامی کا سبب بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم ناکام کیوں ہو، نامراد کیوں ہو، فیلیور کیوں ہو، انسکسیسفل کیوں ہو، ریلیشن تمہارے کیوں ضعیف ہیں، اقتصاد تمہاری کیوں ضعیف ہے، سبب کیا ہے؟ فرماتے ناکام و نامراد ہے جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہ ہو، اور آنے والا دن آج سے بہتر نہ ہو۔ یعنی لائف کنٹینیوسلی ایڈوانسمنٹ ہے، کنٹینیوسلی امپروومنٹ ہے، کنٹینیوسلی تزکیے نفس کا ایک پروسیجر ہے۔ اگر آج کا دن میرا کل سے بہتر نہیں، آپ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے، یا اوپر جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، یا نیچے جا رہے ہیں، یا تنزل ہو رہا، دو چیزوں میں سے ایک۔ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، یا اوپر جاتے ہیں ترقی ہوتی ہے، یا نیچے جاتے ہیں تنزل ہو رہا ہے۔ اب پتا کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ حساب کتاب نہیں ہے۔ اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث جب تک بیان نہ ہو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں ناکام ہے، نامراد ہے، بدبخت ہے، حتیٰ کہ سخت لفظ ہے، ملعون ملعون، یہاں تک بھی کہا ملعون ہے وہ شخص جو تزکیہ نفس نہ کرے، آج کا دن کل سے بہتر نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں ملعون ہے،
اتنا سخت جملہ کہا، یعنی تزکیہ نفس واجب ہے، واجب. آج کا دن کل سے بہتر، آنے والا دن آج سے بہتر، ہر دن پروگریس ہونی چاہیے، سیلف ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، سیلف امپرومنٹ ہونی چاہیے، اور ایک پاور ہونا چاہیے جو انسان حاصل کر لے، اس کے بغیر ممکن نہیں. عزیزو یہ کب ہو سکتا ہے؟ اب دوسری حدیث سن لیں، فرماتے ہیں لیس من شیعت، وہ ہمارا شیعہ نہیں، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں. من لا یحاسب فی کل یوم، جو روزانہ اپنا حساب کتاب نہ کرے کہ آج میں نے زبان سے کتنے کے دل دکھائے، زبان سے میں نے کتنے فتنے کیے، ادھر کی بات ادھر کر کے کتنوں کو میں نے لڑایا. فتنہ اشد من القتل، قتل سے بڑا گناہ. اگر کوئی کسی کو گالی دے آپ مت بتائیں، بتائیں آپ نے فتنہ کیا، میں نے تو سچ بولا. سچ نہیں، یہ فتنہ ہے. یہاں جھوٹ کی اجازت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہے تھا کہ دو مومنوں میں میلاپ ہو جائے. بات فرمائی، میں نے زبان سے کتنے جنت کے باغ جلائے، کتنا جھوٹ بولا، کتنی ریاکاری کی، کتنی غیبتیں کی. اللہ اکبر. 18 گناہان کبیرہ کا تعلق اس زبان سے ہے، 100 سے زیادہ گناہان صغیرہ کا تعلق اس چھوٹی زبان سے ہے. مولا علی کہتے ہیں یہ درندہ ہے، درندہ اللہ نے 32 دانتوں کی قید میں سے رکھا ہے. اے احمق، اے نادان، اگر اس درندے کو تو نے رہا کر دیا، یہ تیرا حشر نشر کر دے گا، چیر پھاڑ کر تیرے ایمان و اخلاق ہر زندگی کو برباد کر دے گا. تیری ازدواجی زندگی برباد ہو جائے گی، تیری معاشرتی زندگی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ نے اس درندے کو 32 دانتوں کی قید میں رکھا ہے اور تو نے اسے آزاد کر دیا. جو منہ میں آئے بولتا ہے، جو ذہن میں آئے بولتا ہے. فرمایا عقل مند وہ ہے جو کبھی اپنے لفظوں کا قیدی نہیں بنتا، کبھی اپنی زبان کا قیدی نہیں بنتا. عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بے وقوف پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. حساب کر کہاں جا رہا؟ دو راستے کے سوا تیسرا راستہ نہیں. ہر جو عمل ہم کر رہے ہیں، یا اللہ و جنت کے قریب جا رہے ہیں، یا جہنم اور شیطان کے قریب جا رہے ہیں. علماء کہتے ہیں سیر دو طرح کی ہیں، السیر الی اللہ، السیر الی جنہ، اللہ کی طرف جو سیر ہے وہ جنت کی سیر ہے. السیر الی شیطان، یا شیطان کی طرف سیر کرتے ہیں وہ السیر الی جہنم ہے. کوئی بھی آپ کا عمل ہے، یا جنت کے نزدیک جاتے ہیں یا جہنم کے نزدیک جاتے ہیں. کیسے پتا چلے ہم جنت کے قریب جا رہے ہیں جہنم؟ خود یہ نماز بہترین ذریعہ ہے. اگر نماز میں لذت بڑھ رہی ہے، خشوع خضوع بڑھ رہا ہے، گریہ بڑھ رہا ہے، دعا میں لذت بڑھ رہی ہے، حضور قلب بڑھ رہا ہے، یعنی سفر خدا کی طرف. نماز بہترین کسوٹی ہے، اسی لیے کہ جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول. اگر صبح سے لے کر اب تک میں نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو نماز پڑھوں گا تو مزہ آئے گا، برے عمل کیے ہوں گے، کسی کا دل دکھ، نماز کوئی بوریت والی نماز، کوئی مزہ نہیں آئے گا، کوئی لذت نہیں آئے گی. جب امام زین العابدین فرماتے ہیں صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، اے لوگو، خدا نے پوری کائنات میں ایسی لذت کسی چیز میں نہیں رکھی جو لذت نماز دعا ذکر میں رکھی ہے. نہ کھانے پینے میں لذت ہے، نہ مرغی میں لذت ہے، نہ نکاح میں وہ لذت ہے. ہم کیوں محروم ہیں؟ اس لیے محروم ہیں کہ گناہ حجاب بنتے، گناہ بیریئر بنتے. دیکھیں مولا فرما حساب کر، 7 اعضا ہیں، 7 اعضا کا حساب کر. آنکھ سے آج تو نے نامحرم کو تو نہیں دیکھا، لذت سے حرام سے تو نہیں دیکھا، کانوں سے میوزک غیبت تو نہیں سنی، ہاتھوں سے ظلم تو نہیں کیا. 7 اعضا کا حساب کر تو یقیناً تیرا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہوگا. اگر تو نے حساب کتاب نہیں کیا تو آج کا دن عقل سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. تو خود کو مومن مسلمان سمجھے گا لیکن تو جہنم کے گڑھے میں جا کے گرے گا اگر تیرا حساب کتاب نہیں. آج ہم کتنی بدبختی میں مبتلا, ہر چیز کا حساب ہے, ٹیلی فون بل کا حساب ہے, یہ بل زیادہ آ گیا فوراً چیک کرتے ہیں, گیس کا حساب ہے, الیکٹرسٹی کا حساب ہے, ٹیکس کا, ہر چیز کا, بچوں کی پڑھائی کا حساب ہے. اگر حساب کتاب نہیں تو ہمارے اعمال کا کوئی حساب کتاب نہیں. یہ اعمال خدا سے تجارت کر رہے ہیں, خدا سے بزنس کر رہے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوں گے نفع میں جنت ہوگی, اعمال برے ہوں گے نقصان میں جہنم. انشاءاللہ دعا کریں خدا ہم سب کو حساب محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں پر مومنین مومنات اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 13, 14, 15 رجب اعتکاف ہے, اور یہ خود ایک محاسبہ ہے کہ 3 دن دنیا سے کٹ کر اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں, اور ایک پورا یہ احتساب ہے, حساب کتاب ہے کہ 3 دن ساری ان آلائشوں سے, دنیا داری سے دور ہو کر صرف اپنے رب سے راز و نیاز کریں, اور دیکھیں اپنے ماضی کو کہ ہم نے کیا کیا ہے, اپنے قبر کی تیاری کریں. اسی لیے غریب لوگ جو حج پہ نہیں جاتے, حدیث میں ہے اگر وہ 3 دن اعتکاف کریں یا 10 دن اعتکاف کریں تو انہیں حج و عمرہ کے برابر ثواب ہے. انشاءاللہ اس کلچر کو بڑھائیے. اس وقت 8 مومنین و مومنات نے اعتکاف کیا ہے لیکن بہت کم ہیں. ایران میں آپ کو بتاؤں 15 دن پہلے اعتکاف کی ٹکٹ لینے کے لیے لگتے ہیں, 2 دن 2 رات لوگ لائن میں لگتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف کی ٹکٹ ہو, اس کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. یہاں کوئی ٹکٹ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, مگر فری ہے. اور انشاءاللہ اب بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں. یہ عظیم الشان ایک دولت ہے, ایک سرمایہ ہے دنیا آخرت کے لیے. انشاءاللہ سے استفادہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پر محمد وعلیٰ آلہ.